یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پیش کیا جائے گا اخبارات و جرائد کی 6 سرخیوں اور مختصر مضامین و مقالوں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت۔ پھر نشریات کا آخری پروگرام ہوگا فلسطین کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون میں۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسین اختر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر ایک بار پھر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ غزہ کی زمینی جنگ میں فلسطینی مجاہدین کا صہیونی فوج پر بڑا حملہ، اسرائیلی ٹینک اور متعدد گاڑیاں تباہ، دسیوں صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان لاہور کے بعد میان والی سے بھی الیکشن لڑنے کے لیے نااہل۔ اور ہندوستان کے شہر احمد آباد کے علاقے گاندھی نگر میں وائبرنٹ گجرات بین الاقوامی سمٹ 5 ملکوں کے سربراہان مملکت کی شرکت۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آغاز غزہ سے۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے ملت فلسطین کے خلاف اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید 19 فلسطینیوں کو شہید اور دسیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے مغربی رفح میں ایک فلسطینی کے گھر کو حملے کا نشانہ بنایا اور 15 افراد کو شہید اور دسیوں کو زخمی کر دیا۔ مرکزی غزہ کے المغازی کیمپ پر گولہ باری میں بھی 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں وزارت صحت نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ صہیونی جرائم کے نتیجے میں غزہ میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 23,210 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے صہیونی حملوں کے نتیجے میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 59,167 بتائی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق بہت سے شہدا ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور امدادی ٹیمیں ان کے جنازے باہر نہیں نکال پا رہی ہیں۔ صہیونی حکومت کے چینل 12 نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اور غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے درمیان ہونے والی ملاقات انتہائی کشیدہ رہی اور واشنگٹن کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے کو ہے۔ صہیونی حکومت کے چینل 12 نے اس رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے دفتر نے، کہ جو معمول کے مطابق ملاقات کے بعد ہمیشہ ایک بیان جاری کرتا ہے، اس بار کوئی بیان جاری نہیں کیا اور یہ اقدام تل ابیب اور واشنگٹن کے درمیان اختلافات گہرے ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ جو بائیڈن حکومت کی جانب سے شمالی غزہ کی پٹی کے باشندوں کی ان کے گھروں کی واپسی کی امریکی درخواست کے سبب امریکی فریق اور صہیونی حکومت کے درمیان شدید تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ صہیونی نشریاتی ادارے کان نے اس بارے میں مزید کہا ہے کہ امریکی حکومت کے ساتھ اختلاف بہت واضح ہے، کیونکہ اسرائیل شمالی غزہ کے باشندوں کو اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دینے کے خلاف ہے۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین علاقوں میں صہیونی فوج کے ٹھکانوں پر وسیع میزائل حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی ٹھکانوں پر میزائل حملوں کے بعد خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ اسی سلسلے میں حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ایڈمٹ چھاؤنی کے نزدیک صہیونی فوج کے ٹھکانے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، جو اپنے ٹھیک نشانوں پر لگے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اسی طرح ایک اور بیان میں رویسات القرن پر بھی متعدد میزائل داغے جانے کی خبر دی ہے۔ دنیسنا صہیونی اخبار ہارٹس نے لکھا ہے کہ الجلیل کے علاقے میں واقع منارا ٹاؤن کے نصف سے زیادہ گھروں کو صہیونی فوج کے ٹارگیٹڈ میزائلوں کے حملے کے نتیجے میں مکمل یا جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ واضح رہے کہ فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے توسط سے طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے بعد سے ہی حزب اللہ لبنان نے غزہ کی مزاحمتی قوتوں کی حمایت میں اب تک روزانہ ہی صہیونی ٹھکانوں کے خلاف کارروائیاں انجام دی ہیں اور ان کو جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے۔ تحریک استقامت فلسطین کے جوابی حملوں میں صہیونی فوج کا ایک ٹینک اور ایک فوجی گاڑی تباہ اور 6 صہیونی فوجی ہلاک اور 30 دیگر زخمی ہو گئے۔ حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں صہیونی فوج کا ایک بڑا مرکاوا ٹینک یاسین 105 قسم کے میزائل کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ القسام بریگیڈ نے بتایا ہے کہ اس کے جوانوں نے اسی طرح خان یونس کے مشرق میں واقع بنی سہیلہ نامی علاقے میں صہیونی فوجیوں کے ایک دستے پر بموں سے حملہ کیا، جس میں سبھی صہیونی فوجی ہلاک یا زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایہ القدس نے بھی اعلان کیا ہے کہ مرکزی غزہ میں البریج کیمپ کے مشرق میں صہیونی حکومت کی ایک فوجی گاڑی کو راکٹ سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ واللہ صہیونی ویب سائٹ نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں دھماکہ خیز مواد کے ایک ٹرک میں دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم 6 صہیونی فوجی ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ ادھر اسرائیلی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج کی گولانی بریگیڈ کی 12ویں بٹالین کے کمانڈر میجر سیفی شعیوف، جس نے غزہ میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کے گھر کے اندر اپنی تصویر کھنچوائی تھی، فلسطینی تحریک استقامت کے جوانوں کے ساتھ لڑائی میں ہلاک ہو گیا۔ دوسری جانب القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تازہ ترین جنگ میں غزہ پٹی میں 22 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ گزشتہ ہفتے القسام نے صہیونی فوجیوں کے خلاف 52 کارروائیاں انجام دی اور ان کی 42 فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ اس درمیان صہیونی حکومت کی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے میں اپنے 27 فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی حکومت نے 24 گھنٹے میں اپنے 27 فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر ایسی حالت میں دی ہے کہ پیر کی روز غزہ کے البریج کیمپ میں صہیونی فوجیوں کے راستے میں ایک بم دھماکے میں 9 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ یاد رہے کہ خود صہیونی ذرائع بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ صہیونی حکومت اپنے ہلاک اور زخمی ہونے والے فوجیوں کی صحیح تعداد کبھی نہیں بتاتی، جو اس کی اعلان کردہ تعداد سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہودی خاخاموں نے اقوام متحدہ پہنچ کر غزہ میں جنگ بند کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی خاخام طلبہ اور خاخاموں کے ایک گروہ کے نمائندہ خاخاموں نے، جن کا تعلق شمالی امریکہ اور یورپ سے ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ امریکہ سے کہیں کہ وہ اپنے ویٹو کا حق استعمال نہ کرے اور اب غزہ میں جنگ بند ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے ان خاخاموں کی اقوام متحدہ کے باہر موجودگی کے بارے میں صحافیوں کو بتایا کہ 49 یہودی خاخاموں کا ایک گروہ منگل کو اقوام متحدہ میں حاضر ہوا اور جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے حال میں دھرنا دیا۔ دوجارک نے کہا کہ یہودی خاخام غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے تھے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ دنیا کے دیگر علاقوں کی طرح امریکہ میں بھی بائیڈن حکومت کی جانب سے سینی حکومت کی حمایت اور غزہ کے خلاف تل ابیب کی جنگ کی مخالفت میں ہونے والا احتجاج بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے الیکشن ٹریبونل نے لاہور کے بعد میان والی سے بھی بانی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے این اے نواسی میان والی سے ریٹرننگ افسر نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے، جس کے خلاف انہوں نے ٹریبونل میں اپیل دائر کی تھی۔ راولپنڈی ہائی کورٹ بینچ کے الیکشن ٹریبونل کے جج جسٹس چودھری افضل نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اپیل پر سماعت کی، جس میں پی ٹی آئی رہنما علی ظفر نے دلائل دیے تھے، جبکہ ٹریبونل نے 7 جنوری کو اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ الیکشن ٹریبونل نے آج فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کی این اے نواسی میان والی سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل مسترد کر دی اور انہیں الیکشن کے لیے نااہل قرار دینے کا آر او کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ اس سے قبل الیکشن ٹریبونل بانی پی ٹی آئی عمران خان کو این اے 122 لاہور سے بھی الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، جن میں این اے 122 لاہور، این اے 89 میان والی اور اسلام آباد شامل ہے۔ تاہم 2 حلقوں سے انہیں الیکشن ٹریبونل نے الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل خارج کرتے ہوئے خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ میں سابق صدر پرویز مشرف سے متعلق کیسز کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت وفاقی حکومت نے پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل کی مخالفت کی۔ یاد ہے کہ آخری سماعت پر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں وہ ریلیف دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا، جبکہ 21 نومبر کو ہونے والی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے تھے کہ میری ذاتی رائے میں پرویز مشرف کی سزا والا فیصلہ موجود ہے، معطل نہیں ہوا۔ ہندوستان کے شہر احمد آباد کے گاندھی نگر میں وائبرنٹ گجرات گلوبل سمٹ کا آغاز ہو گیا، جس میں دنیا کے 5 ملکوں کے سربراہان مملکت سمیت متعدد ملکوں کے حکام اور مندوبین نے شرکت کی۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ محمد بن زائد آل نہیان، جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم فیالہ اور موزامبیق کے صدر نیوسی سمیت 5 ملکوں کے سربراہان مملکت موجود تھے۔ اس سمٹ میں 34 ممالک اور 16 بین الاقوامی ادارے شریک ہیں۔ اس بین الاقوامی سمٹ کو خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان آئندہ چند برسوں میں دنیا کی 3 بڑی اقتصادی طاقتوں میں شامل ہو جائے گا۔ اجلاس میں موجود دیگر ملکوں کے سربراہوں اور مندوبین کو خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا ملک اگلے 25 برسوں کے ویژن پر کام کر رہا ہے، اور جب ہندوستان اپنی آزادی کی 100ویں سالگرہ منائے گا تو اس وقت تک ہندوستان ترقی یافتہ ملک میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ اجلاس کی سائیڈ لائن ہندوستان اور متحدہ عرب امارات درمیان مختلف میدانوں میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط ہوئے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مشرقی علاقے میں ہونے والے دھماکے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کابل پولیس کے ترجمان خالد زدران نے کہا ہے کہ شہر کابل کے علاقے الوخیل میں ایک کار بم دھماکے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 4 زخمی ہوئے ہیں۔ کابل پولیس کے ترجمان کے مطابق پولیس نے اس دھماکے کی تحقیقات کے سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان کے سیکورٹی امور کے کنٹرول سے متعلق طالبان کے دعوے کے باوجود اس ملک کے مختلف علاقوں خاص طور پر کابل میں گاہے بگاہے دھماکے اور دہشت گردانہ حملے ہوتے رہتے ہیں۔ روسی وزیر دفاع نے یوکرین میں اس ملک کا فوجی آپریشن جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ روس کے وزیر دفاع شویگو نے کہا ہے کہ روسی فوج یوکرینی فوج کی جنگی صلاحیتوں کو کم کرنے کے لیے اپنی فوجی کاروائیاں جاری رکھے گی۔ یوکرین جنگ کو 23 مہینے گزر رہے ہیں، تاہم یوکرین کے لیے مغربی ممالک کے اسلحوں کی سپلائی جاری ہے۔ مغربی ممالک بالخصوص امریکہ نے روس پر پابندیاں بڑھا کر اور کیف کو انواع و اقسام کے ہلکے و بھاری ہتھیار فراہم کر کے نہ صرف یوکرین جنگ ختم کرنے کے سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے بلکہ پہلے سے زیادہ جنگ کی آگ بھڑکا رہے ہیں۔ روسی حکام اور بعض مغربی میڈیا و ماہرین یوکرین جنگ کو مغرب اور روس کے درمیان پراکسی وار قرار دے رہے ہیں۔ روس نے بارہا اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے لیے مغربی ہتھیاروں کی ترسیل جنگ طول پکڑنے کا باعث بنی ہوئی ہے اور اس کے ناقابل پیشگوئی نتائج سامنے آئیں گے۔ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ اون نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا ہماری سیکورٹی اور قومی اقتدار اعلیٰ کے لیے خطرہ بنے گا تو ہم اسے تباہ کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچیں گے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ اون نے اس ملک کی ہتھیار سازی کی سب سے بڑی فیکٹری کے دورے کے موقع پر جنوبی کوریا کو پیونگ یانگ کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا اور کہا کہ اپنے دفاع کے لیے فوجی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا اور نیوکلیئر ڈیٹرنس ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ کیم جونگ اون نے کہا کہ جنوبی کوریا کے اقدامات نے علاقے کے ممالک کے مفادات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ اون نے 21 دسمبر کو بھی خبردار کیا تھا کہ دشمنوں کے اشتعال انگیز ایٹمی اقدامات کی صورت میں پیونگ یانگ بھی ایٹمی حملہ کرنے میں پسو پیش سے کام نہیں لے گا۔ شمالی کوریا کے رہنما نے 31 دسمبر کو بھی 2024 میں 3 فوجی سیٹلائٹ لانچ کرنے کا فرمان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنوبی کوریا کے ساتھ دشمنانہ تعلقات حالت جنگ میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی غلام عباس حیدری۔ ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
غلام عباس حیدری صاحب۔ غزہ کی جنگ اور غاصب صہیونی حکومت کے جرائم تو اس 75 سالہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ کوئی نئے نہیں ہیں، لیکن 7 اکتوبر کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت نے ظلم و بربریت کی غزہ میں وہ داستان رقم کی ہے جس کی تاریخ میں اس علاقے کی مثال نہیں ملتی۔ اور اب جنگ کا دائرہ جس طریقے سے وسیع ہوتا جا رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر حزب اللہ نے بھی غاصب صہیونی حکومت کے دانت کھٹے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور وہاں سے بھی صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں پر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں۔ ادھر امریکہ کے مشیر جو ہیں ان کے دورے بھی علاقے میں بڑے پیمانے پر شروع ہو گئے ہیں، اور چند ملکوں کے امریکی وزیر خارجہ کے مرحلے وار دورے جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ جاری ہیں، جس میں کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کے دائرے کو جو ہے وہ روکا جائے۔ بہرحال اس گفتگو کے مقصد و ہدف یہ ہے کہ اس پورے صورتحال کے اندر اس وقت آپ مشرق وسطی کے واقعے کو، قضیے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین تقوی میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ پہلا دور نہیں ہے بلنکن کا، بلکہ اسرائیل کا 5واں اور مشرق وسطی کا یہ ان کا 4th دورہ ہے، اور اس دورے میں اس کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ علاقائی ممالک کو اسرائیل کی جارحیت کے حوالے سے جو ہے وہ بتائیں تاکہ جو ہے وہ جو ممالک ہیں علاقائی ممالک ہیں وہ خاموش رہیں.
صحیح.
یعنی ان کے دورے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ جنگ کے جو دائرہ ہے اسے پھیلنے سے روکنی ہے, تو سیاسی بیانات ہیں امریکہ کے جو ہے, کیونکہ دیکھیں اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جنگ کا دائرہ نہ پھیلے تو اسے چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کے قراردادوں پر عمل کرے اور اسرائیل کو جو ہے وہ ہتھیار نہ دے.
صحیح.
لیکن ہم نے دیکھا, ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پشت پناہی جو ہے وہ اسرائیل کی امریکہ کر رہا ہے, اور امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل جو ہے اس جنگ میں کامیابی حاصل کرے. لیکن ہم نے بھی دیکھا اور زمینی حقائق بھی یہ ہیں کہ 3 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے, ابھی تک جو ہے اسے کامیابی تو درکنار, میں تو یہ کہتا ہوں کہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, اس لیے کہ ایک وہ ملک جو کہ علاقے میں اپنی بڑائی کی بات کرتا تھا, وہ ملک جس کی پشت پناہی جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے, وہ ملک جس کی پشت پناہی جو ہے وہ یورپی یونین کے ممالک کر رہے ہیں, ابھی تک جو ہے اسے کامیابی نہیں ملی ہے, تو وہ ایک گروہ حماس ہے جو کہ مسلسل جو ہے اسرائیل کی جارحیت کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑا ہے. فلسطینی مجاہدین جو ہے وہ تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں, اور اسرائیل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس کے کئی ہزار فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں, یا تو وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں.
جی.
تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل کو ابھی تک جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے, اور بلنکن جو ہے اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آبرومندانہ طریقے سے جو ہے اسرائیل کی پسپائی کا اعلان کرے, تاکہ جو ہے وہ یہ کہے کہ اسرائیل کو اس جنگ میں شکست نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ امریکی دھمکیوں کے باوجود, اسرائیل کے تابڑ توڑ حملوں کے باوجود جو ہے ابھی تک جو ہے اسرائیل اپنا ایک بھی جو ہے وہ قیدی جو ہے حماس سے چھڑا نہیں سکا ہے
اپنی طاقت کے بلبوتے پر. صحیح.
کیونکہ جو سیونی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کا یہ کہنا تھا کہ 6 دن کے اندر ہم اس جنگ کو ختم کریں گے اور اپنے جو قیدی ہیں انہیں زور بازو سے جو ہے وہ آزاد کرائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ ابھی تک جو ہے وہ قیدی حماس اور استقامتی محاذ کے جو ہے وہ کنٹرول میں ہے, ان کے قید میں ہے, اور حماس کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے غزہ سے نکل جائیں, آپ ٹیبل ٹاک کریں, اس کے بعد جو ہے ہم ان قیدیوں کو جو ہے آزاد کرائیں گے.
جی بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے کا ایک عالمی رد عمل سامنے آیا ہے اور اس کی جھلکیاں ہمیں خود امریکہ میں نظر آ رہی ہیں. خاص طور پر 2 روز پہ قبل جو ہے وہ جو بائیڈن جو اپنی انتخابی مہم کے لیے ایک ریاست میں گئے ہوئے تھے, وہاں پر ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی, بلکہ لوگ جو ہے وہ صرف فلسطین میں جنگ بند کرو کے نعرے لگا رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے میں اس سلسلے میں, تو یہ جو ایک پریشر ایک دباؤ جو عالمی سطح پر امریکہ پر پڑا ہے, ممکن ہے کہ یہ اس طریقے سے اس دباؤ کو تھوڑا سا کم کرنے کی ایک جو ہے وہ پلاننگ یا سازش ہو.
دیکھیں عوامی دباؤ جو ہے وہ فلسطینیوں کی حمایت میں پوری دنیا میں وہ جاری ہے.
جی
عوامی حمایت.
جی
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو عالمی سطح پر جو ہے عالمی ادارے ہیں یا عرب یا بعض اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں وہ جو ہے انہوں نے ڈرامائی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, لیکن جس طریقے سے اس مرتبہ جو ہے امریکہ پر, سیونی حکومت پر, اور اس طرح جو ہے عالمی اداروں پر جو عوامی دباؤ پڑا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑا تھا. آپ دیکھیں بائیڈن جو ہے وہ کل تقریر کر رہے تھے تو وہاں سے فلسطین کے حق میں نعرے لگ رہے تھے, اسرائیل کے خلاف نعرے لگ رہے تھے.
جی
اور بائیڈن مجبور ہوا اپنی اس نے تقریر چھوڑ دی. تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ خود امریکہ کے اندر وہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں.
جی
وہاں پہ جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ صورتحال ہے, تو پھر آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ دوسرے ممالک میں جو صورتحال ہے وہ کیسی ہے. یورپی یونین کے ممالک کے اندر بھی یہی اسی قسم کی صورتحال ہے. کوپنہیگن میں آپ دیکھیں اس طرح جو ہے وہ جو ڈنمارک ہے, جرمنی ہے, دوسرے ممالک ہیں, لندن کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں تو آئے روز جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں.
قرارداد بھی سلامتی کونسل میں آنے والی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے عالمی عدالت کی جو ہے نا وہ جو جنوبی افریقہ نے
تو مقدمہ چلایا ہے, مقدمہ کیس کے ہے بین الاقوامی عدالت میں.
جی جی جی.
اور وہ جو ہے اس پر جو ہے 11-12 تاریخ کو جو ہے وہ جا کر وہ پیش کریں گے اور پھر بعد میں اس پر ہیئرنگ ہوگی.
جی.
اور یہ بھی ایک تاریخی لمحہ ہوگا.
جی.
کہ جب اسرائیل کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا.
سنا ہے کہ اس کو روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے.
دیکھیں امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے دوسرے ممالک خاص طور سے جنوبی افریقہ کے حکام پر دباؤ ڈالیں تاکہ جو ہے وہ اپنا مقدمہ واپس لے. لیکن اب تک جو ہے جنوبی افریقہ کے حکام نے یہی کہا ہے کہ نہیں ہم جو ہے جائیں گے کہ اس لیے کہ بھائی اسرائیل نے سیونی حکومت نے جو ہے انسانی حقوق کی جو ہے بڑے پیمانے پر اس مرتبہ وہ خلاف ورزی کی ہے, بچوں کو شہید کیا ہے, خواتین کو شہید کیا. آپ دیکھیں کہ بھائی اب جو ہے تقریباً کوئی 80-90 ہزار کے قریب افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں.
جی
جو ملبے تلے دبے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ بھائی کتنے بڑے پیمانے پر جو ہے جارحیت ہوئی ہے, اور اس جارحیت کے خلاف جو ہے سب کو جو ہے آواز جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے. اور میں تو یہاں پہ جو ہے پوری دنیا کے عوام کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے فلسطین اور فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف جو ہے جو موقف اپنایا ہے, جو سڑکوں پر نکلے ہیں, جو نعرے لگائے ہوئے ہیں, یقیناً جو ہے وہ خوشائند ہے, اور اسی سے جو ہے فلسطینی مجاہدین کا جو ہے وہ مورال ہے جو وہ بلند ہو رہا ہے.
بے شک ایسا ہی ہے, اور امریکہ کی ہر سازش جو ہے وہ ناکام ہوگی, چاہے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کسی بھی طریقے سے وہ اسرائیل کی حمایت کے حوالے سے جو کوششیں کر رہا ہے اس حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی اس کو ناکامی کا منہ انشاءاللہ دیکھنا پڑے گا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ, تم ہی تمنا یا رسول اللہ, تم ہی ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ. دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ, دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ. بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے, بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے, میرے سر دامن کا سایہ یا رسول اللہ, میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ. زبان کھلتی اب حوصلہ دے دے, زبان کھلتی نہیں ہے آپ ہی اب حوصلہ دے دے, کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ, کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ, ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک, ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک, اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ, اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب وقت ہوا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر مقالوں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا ایک مرتبہ پھر سلام قبول کیجیے. اور سامعین, آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی اہم سرخیاں سماعت فرمائیں. بلقیس بانو مظلوم خواتین کے لیے ایک مثال ہیں, جدوجہد کی علامت ہے. میں 1.5 سال بعد مسکرائی ہوں, لڑائی میں ساتھ دینے کے لیے سبھی کا شکریہ بلقیس بانو. بلقیس کے مجرمین کو بچانے والی بی جے پی کے لیے اب اپنا چہرہ چھپانا بھی مشکل. کانگریس ترجمان اور الکا لامبا کی پریس کانفرنس, کہا بی جے پی پوری طرح سے بے نقاب ہو گئی ہے. انصاف کی لڑائی لڑنے پر راہل اور پرینکا نے بلقیس بانو کو مبارکباد دی. سپریم کورٹ نے بلقیس بانو اجتماعی عصمت دری معاملے کے 11 مجرموں کی رہائی کالعدم قرار دیتے ہوئے 2 ہفتے کے اندر انہیں جیل بھیجنے کا راستہ ہموار کر دیا ہے. مغربی بنگال میں ایک بار پھر ریاستی حکومت اور راج بھون آمنے سامنے. تنازع ریاستی انسانی حقوق کمیشن کے اراکین کی تقرری کے حوالے سے ہے. حکومت کا الزام, تقرری کی فائل 1 ماہ سے راج بھون میں دھول چاٹ رہی ہے. ای ڈی کی کارروائی اور اس پر حملے کے خلاف بھی بیان بازیاں. دہرادون کلورین گیس کے اخراج سے سینکڑوں افراد متاثر. خالی پلاٹ میں رکھے گئے کلورین کے سلنڈر لیک ہونے کے بعد شہر میں افراتفری مچ گئی تھی, مکانات خالی کروا لیے گئے. ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے گاؤں کی سڑک بند کر دی گئی، عوام کا احتجاج، اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حکومتی قانون کے ذریعے ریگولیٹ کیے گئے تعلیمی اداروں کو اقلیتی درجے سے محروم نہیں کیا جا سکتا، سی جے آئی چندر جوڑ۔ کانگریس رہنماؤں کے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے، نجوت سنگھ سدھو۔ بی جے پی کا گجرات ماڈل، گورننس کم اور دکھاوا زیادہ، کھڑگے۔ انڈیا اتحاد مہاراشٹر میں سیٹوں کی تقسیم کا فارمولہ طے، سنجے راؤت کا اعلان۔ کرسی جانے پر بھی چھلکا سیوراج چوہان کا درد۔ ابشک منو سنگوئی نے تنزیہ کہا، یہ غم کیوں ختم نہیں ہوتا۔ سیونک کسان مورچہ نے بیداری مہم کے ذریعے مودی حکومت کے جھوٹے وعدوں کی قلعی کھولنے کا کیا اعلان۔ یو اے ای صدر محمد بن زائد آل نہیان گجرات پہنچے، پی ایم مودی کے ساتھ کیا روڈ شو۔ دہلی وقف بورڈ معاملہ، انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے 5 ملزمین کے خلاف فرد جرم داخل کی۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مسلم طلبہ کی ڈراپ آؤٹ شرح تشویشناک، سنجیدہ حل ضروری، پروفیسر کنڈو۔ یونیورسٹی میں ایل ایل بی کا جلد آغاز، وائس چانسلر مادوکا کا 27 یوم تاسیس۔ بلقیس بانو کیس، یہ ترمول کانگریس کی جیت ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ممتا بنرجی نے خوشی کا کیا اظہار۔ راہل گاندھی کی یاترا سے عام لوگوں کو جڑنے کا موقع ملے گا، پائلٹ۔ حریت چیئرمین میر وائز مولوی عمر فاروق نئی دہلی روانہ، افواہوں کا بازار گرم۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے روزنامہ ایکسپریس کی سرخیاں۔ حکومت کو جوڈیشل سسٹم پر اعتماد ہونا چاہیے، عدالت۔ ریاستی ادارے عدالتوں پر یقین نہیں کرتے، اسی لیے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن، کبھی کوئی تو کبھی کوئی لاڈلا بن جاتا ہے پشاور ہائی کورٹ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو این اے 130 سے نواز شریف کے مد مقابل الیکشن لڑنے کی اجازت۔ کاغذات نامزدگی، یاسمین راشد سمیت متعدد امیدواروں کی اپیلیں منظور۔ لکی مروت، گھر میں گھس کر فائرنگ سے خواتین و بچوں سمیت 8 افراد قتل۔ عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل خارج۔ وزارت خزانہ نے زور دیا ہے کہ 60 کروڑ ڈالر کا قرضہ غیر مشروط ہونا چاہیے، جس سے قرضے کی راہ میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے کوشش تیز۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیاں۔ جنگی صورتحال میں اہل خانوں کو بتائے بغیر منتقلی بھی جبری، گمشدگی کیسز کی وجہ، لاپتہ افراد کمیشن۔ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کی فہرست جاری، پی ٹی آئی کا نام اور بلہ شامل نہیں۔ بانی پی ٹی آئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی گرفتار، جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، اڈیالہ جیل میں سماعت۔ جسٹس مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی روکنے کی استدعا مسترد۔ نواز شریف کے خلاف تمام زیر التوا کرپشن کیسز بند کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان کا تاحیات نااہلی ختم کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بات سے انکار۔ لاہور ہائی کورٹ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی 5 سالہ نااہلی اور الیکشن لڑنے کی اجازت کی درخواستیں 12 جنوری کو سماعت ہوگی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی قیمت دینا پڑتی ہے، یہ خمیازہ ہم نے بکتا ہے عرفان صدیقی۔ پاکستان کی مؤخر ادائیگی پر $1 ارب سعودی آئل فیسیلیٹی کی درخواست، ناقابل یقین کسی غیر مسلم وفد کا پہلی بار مسجد نبوی کا دورہ، ملکی تاریخ میں پہلی بار پاکستان 21,000 حج کوٹا سعودی حکومت کو واپس کرے گا، مونس الہی کو وطن واپس لانے کے لیے حکومت کا انٹرپول سے رابطہ، الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، نون لیگ کا رویہ سوالات اٹھا رہا ہے تجزیہ کار، کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کا مرحلہ آج مکمل ہوگا، نون لیگ کل شام امیدواروں کی قطعی فہرست جاری کرے گی، سندھ میں بڑی مفاہمت ہو گئی، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت روزانہ صبح 9 بجے میٹنگ کا سلسلہ شروع، بیرون ملک سے کراچی پہنچنے والے 2 مسافروں میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ JN1 کی تصدیق، اقتصادی رابطہ کمیٹی یوریا کھاد کی اوسط قیمت مقرر کرنے کے لیے میکنزم کی منظوری، دنیا اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہی ہے، مسلم ریاستیں ہمیں اسلحہ دیں، حماس سربراہ، دہشت گرد کی بیٹی دہشت گردوں کی سہولت کاروں کے لیے احتجاج کر رہی ہے، جان اچکزئی۔ سمعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی سرخیوں پر ایک نظر۔ سیاسی استحکام بحرانوں کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا، لیاقت بلوچ۔ سندھ الیکشن کمیشن کے 4 ملازمین گیس میں دم گھٹنے سے جاں بحق، زائرین کو مکہ مدینہ میں نکاح پڑھنے اور نجی فوٹوگرافی کی سہولت فراہم۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے فلسطین کے حوالے سے ہمارے خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون میں۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ، نماز سماعت فرمائیے ہمارا خصوصی پروگرام۔
سامعین، فلسطین کے حوالے سے خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ 25 برسوں میں قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کی فلسطینیوں، خاص طور پر فلسطینی بچوں کے وحشیانہ قتل عام، اور اسی طرح گزشتہ چند دہائیوں میں صہیونی حکومت کے فلسطینیوں کے خلاف ظلم و بربریت پر مبنی اقدامات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، غزہ پٹی پر غاصب اسرائیل کے ویشیانہ حملوں کو 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اور اس دوران غزہ کا علاقہ دنیا میں بچوں کی ایک بڑی قتلگاہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں فلسطینی بچے امریکی بموں اور جنگی طیاروں کے ذریعے شہید ہو رہے ہیں۔ فلسطین اور خاص طور پر غزہ میں امریکی بموں اور جنگی طیاروں سے داغے گئے میزائلوں سے 23,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ غزہ کے صحت کے شعبے کے حکام کی رپورٹ کے مطابق ہزاروں افراد بمباری کے نتیجے میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے دب کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کرسمس کی رات صہیونی فوجیوں نے ایک بہت بڑے وحشیانہ حملے میں 300 سے زیادہ فلسطینی بچے شہید کر دیے۔ بچوں کے حقوق کے عالمی اعلان کو کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، اور تمام دستخط کرنے والے ممالک سوائے امریکہ کے، جو ابھی تک اس پر دستخط کرنے سے انکاری ہیں، سب نے ذمہ داری قبول کی ہے اور جنگوں میں بچوں کے حقوق اور ان کی جانوں کے تحفظ کے لیے اپنی پوری کوشش کرنے کا عہد کیا ہے۔ اس اعلامیے کے مطابق بچے چاہے دنیا میں کہیں بھی ہوں، کسی بھی نسل، جنس، مذہب اور زبان کے ہوں، تنازعات اور جنگوں میں مکمل طور پر محفوظ رہیں، اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں پناہ گاہوں میں ان کا خیال رکھا جائے۔ لیکن بچوں کے حقوق کے دفاع کا دعویٰ کرنے والوں کی نظر میں فلسطینی بچے انسان نما جانوروں کی مانند ہیں، جیسا کہ صہیونی حکام اپنے بیانات میں کہتے ہیں۔ اسرائیلی فوجی فلسطینی مجاہدین کے ساتھ دو بدو جنگ کی توانائی نہیں رکھتی، اور وہ بچوں اور خواتین کو قتل کر کے فلسطینی مزاحمت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزہ پر تباہ کن صہیونی حملوں کو 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ نتنیاہو اپنے ابتدائی ترین اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیلی فوج فلسطینی خواتین اور بچوں کو زیادہ شدت کے ساتھ قتل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ اور یورپی حکومتیں، جو انسانی حقوق کا دفاع کرتی ہیں، صہیونی جرائم کے خلاف خاموشی اختیار کر کے مالی اور فوجی امداد جاری رکھ کر سلامتی کونسل کے اجلاسوں کو ناکام بنا کر اور جنگ کو روکنے کے لیے قراردادوں کے مسودے کو ویٹو کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی کی حمایت کرتی ہیں۔ اسرائیلی فوجی فلسطینیوں کی لاشوں کو بھی نہیں بخشتے۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جرائم مختلف نوعیت کے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک پر سنجیدگی سے توجہ اور آزادانہ غور و خوض کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 75 سالوں کے دوران جعلی اسرائیلی حکومت نے اپنی نسل پرستانہ پالیسیوں اور بڑے پیمانے پر قتل عام سے نہ صرف فلسطینیوں کو نشانہ بنایا، بلکہ کئی دہائیوں سے فلسطینیوں کی لاشوں کو بھی وحشیانہ کاروائیوں سے نہیں بخشا۔
خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں، خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں، اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا، خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں، قابض یہودی ہو گئے، اپنے بھی میرے سو گئے، مجھ سے غافل ہو گئے، قابض یہودی ہو گئے، اپنے بھی میرے سو گئے، مجھ سے غافل ہو گئے، اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا، خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ جاگ مسلم شیر بن مرد اور دلیر بن کافروں پر قہر بن جاگ مسلم شیر بن مرد اور دلیر بن کافروں پر قہر بن اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا مسجد اقصا چھڑا مسجد اقصا چھڑا خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں.
سامین, لاشوں کو چرا کر غائب کرنا یا ان کے جسم کے اعضاء کو استعمال میں لانا ایک عام بات بن گئی ہے. دوسرے لفظوں میں, اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے مسلسل قتل عام اور نسل کشی اور انہیں اپنی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی لاشوں کو ضبط کرنا اور ان کے جسم کے اعضاء کو چرانا بھی غزہ کے لوگوں کے ساتھ اسرائیل کے موجودہ طرز عمل میں سے ایک ہے. تحریک فتح کے ترجمان جمال نزال نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ کے شہداء کے جسموں کے اعضاء کی چوری کے بارے میں مصر کی تحقیقات کے جواب میں کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں ملبے تلے 10,000 فلسطینی لاپتہ ہیں جن کی سرنوشت کے بارے میں اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے. قابض صہیونیوں کے جنگی جرائم کے بارے میں بہت سے شبہات پائے جاتے ہیں. 29 دسمبر بروز جمعہ مصر کے الیوم السابع اخبار نے ایک تحقیق شائع کی اور لکھا, صہیونی حکومت فلسطینی شہداء کے جسموں کے اعضاء اور ان کے جسم کی کھال چرا لیتی ہے جو اس نے طویل عرصے سے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. رفح میں شہید محمد یوسف النجار ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مروان الحمص نے انکشاف کیا کہ قابض اسرائیلی فوج نے فلسطینی شہداء کے جسمانی اعضاء چرانے کے لیے منصوبہ بند کاروائیاں کی ہیں. انہوں نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی فوج نے فلسطینی شہداء کی لاشوں کا ایک ٹرک بھیجا جنہیں اس نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. لاشوں کے جسم کے اعضاء نیلے تھیلوں میں تھے اور تمام لاشیں اعضاء کے بغیر اور ریت سے بھری ہوئی تھیں. صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینی شہداء کے جسمانی اعضاء کی چوری کے بارے میں پہلی رپورٹ 26 اگست 2009 کو آزاد سویڈش صحافی ڈونلڈ بوسٹروم نے اخبار افٹن بلیڈیٹ میں اس عنوان سے شائع کی تھی کہ وہ ہمارے بیٹوں کے جسم کے اعضاء چوری کرتے ہیں. اپنی رپورٹ میں انہوں نے 1992 کے موسم گرما میں صہیونی حکومت کے اس وقت کے وزیر صحت ایہود اولمرٹ کی طرف سے عطیہ کیے گئے اعضاء کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے اعضاء کے عطیے کے لیے عوامی رجسٹریشن کے مقصد سے ایک بڑی مہم کا آغاز کیا تھا. اس درمیان بہت سے نوجوان فلسطینی مرد مغربی کنارے اور غزہ کے دیہاتوں سے لاپتہ ہو گئے اور 5 دن کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے ان کی لاشیں ان کے لواحقین کو واپس کر دی جن کے جسموں پر گہرے ٹانکے لگے ہوئے تھے. اسرائیلیوں کی طرف سے فلسطینیوں کے جسم کے اعضاء کی چوری کے بارے میں اقوام متحدہ کے عملے کے دعووں کی تحقیقات کے لیے اس نے فلسطینی خاندانوں کے ساتھ انٹرویوز میں یہ معلوم کیا کہ نوجوانوں کے جسم کے اعضاء کو قتل کرنے سے پہلے ان کے جسموں سے نکال دیا گیا تھا. سامین, فلسطینی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل منیل اربرش نے 18 نومبر کو الجزیرہ عربی چینل کو بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ کے الشفا ہسپتال سے 130 لاشیں اور اجتماعی قبر سے 15 لاشیں نکالی. یہ لاشیں کافی دنوں تک لاپتہ رہیں اور پھر ان میں سے کچھ کو دریافت کرا لیا گیا. تازہ ترین صورتحال میں غزہ حکومت کے میڈیا آفس نے 27 دسمبر کو اعلان کیا کہ قابض اسرائیلی فوج نے 80 شہداء کی مسخ شدہ لاشوں کے ان کے جسم کے اعضاء چرانے کے بعد نام بتائے یا ان مقامات کا نام بتائے بغیر حوالے کر دیا جہاں سے ان شہداء کو چرایا گیا تھا۔ انہوں نے لاشوں میں اہم اعضاء جیسے جگر، گردے اور دل کو غائب پایا اور اس کی رپورٹ کی کہ لاشوں کے اعضاء نکالے گئے ہیں۔ صہیونی حکومت فلسطینیوں کی بہادرانہ مزاحمت کو توڑنے کے لیے کسی جرم سے دریغ نہیں کرتی اور بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا، فلسطینیوں کی لاشوں کی بے حرمتی اور ان کے جسمانی اعضاء کو چرانا، غزہ کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنا ماضی میں اس حکومت کے جرائم میں شامل رہا ہے۔ غزہ میں 3 ماہ سے وسیع جرائم کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی بچوں اور خواتین کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے۔ اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی ایک رپورٹ میں اس بات پر زور دیتے ہوئے لکھا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ نے اتنی تباہی مچائی ہے کہ اس کا موازنہ جدید تاریخ کی سب سے تباہ کن شہری جنگ سے کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل نے 30,000 سے زیادہ بم اور ہزاروں ٹن گولہ بارود غزہ پر برسایا ہے اور لاکھوں گولیاں غزہ کے عوام پر چلائی گئی ہیں۔ غزہ پٹی میں موجود نصف سے زیادہ عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہیں اور جو بچی بھی ہیں وہ رہائش کے قابل نہیں ہیں۔ غزہ پٹی میں قدیم گرجا گھروں اور مساجد کو گولہ باری کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے، جن کی تعداد درجنوں میں ہے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں شاپنگ سینٹرز، لگژری ہوٹلیں، اسکول، یونیورسٹیوں، تھیٹروں کو بھی بمباری سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ ایسی گولہ باری جس کی نظیر تاریخ میں بہت ہی کم ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پانی، بجلی، مواصلات اور صحت کی دیکھ بھال کا بنیادی ڈھانچہ غزہ پٹی میں مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور طبی سہولیات کے تقریباً تمام مراکز کو زمین بوس کر دیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اپنے ناپاک منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے کسی بھی قسم کے جرائم سے دریغ نہیں کر رہی ہے اور ہر گزرتا دن فلسطینیوں کے لیے قیامت صغرا بن رہا ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے علاقے کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے اور علاج معالجے کے لیے ضروری دواؤں اور آلات کی فراہمی پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ فلسطین کے امور میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی نمائندہ فرانسسکا البانی کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں، بالخصوص غزہ کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس صدی کی بربریت ہے۔ سامعین، انسانی ہمدردی کا دعویٰ کرنے والی حکومتوں اور دنیا کے مذہبی اداروں، بالخصوص ویٹیکن چرچ کی خاموشی میں ایسے آزاد منش انسان بھی ہیں جو صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف اس خاموشی اور بے حسی کو چیلنج کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مقبوضہ کنارے کے تاریخی شہر بیت لحم میں پریسبیٹرین چرچ کے سربراہ پادری منتھر اسحاق نے کرسمس تقریب کے دوران مغربی دنیا کی منافقت اور نسل پرستی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ دنیا کے ایسے علاقے میں تبدیل ہو گیا ہے جہاں تمام اخلاقی حدود پائمال کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی دنیا کی منافقت اور نسل پرستی خوفناک ہے۔ اسحاق نے اپنی تقریر کا آغاز یسوع ملبے کے نیچے ہے کے ساتھ کیا اور کہا کہ ہم غمزدہ اور ہمارے دل زخمی ہیں اور ہم کرسمس پر خوشی منانے کے بجائے ماتم کر رہے ہیں۔ فلسطینی پادری نے بتایا کہ غزہ میں 22,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔
اور ان شہداء میں تقریباً 9,000 بے گناہ بچے بھی ہیں جنہیں نہایت بے دردی سے مارا گیا ہے، اور غزہ کے عام بچوں کو انتہائی وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ غزہ میں 19,00,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے اور لاکھوں مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ ان جرائم کے خلاف ویٹیکن چرچ کی خاموشی پر شدید تنقید کرتے ہوئے پادری اسحاق نے کہا کہ ہم کلیسا کی جانب سے اس مجرمانہ خاموشی پر حیران ہیں۔ یہی موقع تھا کہ ویٹیکن کو غزہ میں غاصب اسرائیل کے خلاف سخت موقف لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ دوستوں پر یہ بات واضح رہے کہ اس مجرمانہ خاموشی سے ویٹیکن کی غیر جانبداری پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ بندی اور قبضے کے خاتمے کے بغیر امن کی اپیل کرنا صورتحال کو بہتر نہیں بنا سکتا۔ غزہ کے حوالے سے فقط اظہار ہمدردی لفاظی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فلسطینی پادری نے مزید کہا کہ غزہ کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں میرا پیغام یہ ہے کہ آج غزہ نے دنیا کے حقیقی چہرے سے نقاب اتار دی ہے۔ آج انسانی حقوق کے علمبرداروں کا حقیقی چہرہ عالمی رائے عامہ کے سامنے عیاں ہو گیا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ کو ایک ویرانی میں تبدیل کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور دنیا خاموش ہے۔ کیا ہمیں اس خاموشی پر حیران نہیں ہونا چاہیے؟ غزہ کے ہولناک واقعات پر اگر آپ کا جسم نہیں کانپتا تو آپ کی انسانیت میں کچھ خرابی ہے۔ اسحاق نے اپنی جذباتی تقریر کے آخر میں کہا کہ فلسطینیوں کو جو زبردست دھچکا پہنچا ہے اس کے باوجود ہم پر امید ہیں، ہم اٹھیں گے، ہم اس تباہی سے دوبارہ اٹھیں گے جیسا کہ ہم نے ہمیشہ فلسطینیوں کے طور پر کیا ہے۔ وہاں موجود عیسائی رہنماؤں کے وفد نے کہا کہ خدا نے آپ کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج پیدا ہوتے تو وہ غزہ کے ملبے کے نیچے پیدا ہوتے۔ انہوں نے اسکارف والی ایک بچی گڑیا کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہم ابھی زندہ ہیں اور زندگی کی یہ رمق ہمیشہ فلسطین میں موجود رہے گی۔ یاد رہے کہ بیت لحم میں غزہ میں جاری مظالم کی وجہ سے عوامی کرسمس کی تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ سامین، سال 2023 گزشتہ اتوار کو ختم ہوا اور دنیا نئے سال 2024 میں داخل ہو گئی، لیکن غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ بدستور جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے منگل کی رات اس حکومت نے بیروت میں حماس کے نائب صدر صالح العاروری کو حماس کے 6 دیگر کمانڈروں اور ارکان کے ساتھ شہید کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ غزہ کے عوام کا قتل عام بدستور جاری رہا اور شہداء اور زخمیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ قتل ایسے حالات میں کیا گیا ہے کہ اس قتل سے ایک ہفتے قبل صہیونی حکومت نے شام میں ایران کے فوجی مشیر سید رضی موسوی کو دمشق کے مضافات میں شہید کر دیا تھا۔ صالح العاروری کا قتل طوفان الاقصی آپریشن اور غزہ جنگ میں ان کے اہم کردار ادا کرنے کی وجہ سے کیا گیا۔ اپنی شہادت سے قبل العاروری نے پریس ٹی وی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 7 اکتوبر کی کارروائی قابض اسرائیلی حکومت اور اس کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھی۔ اس قسم کی ٹارگٹ کلنگ سب سے بڑھ کر صہیونیوں کی جانب سے غزہ جنگ کے فوجی مقاصد کے حصول میں ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ غزہ کی جنگ میں اس حکومت کے 2 اہم فوجی مقاصد رہے ہیں، صہیونی قیدیوں کی رہائی اور حماس کی تباہی و نابودی۔ 3 ماہ کی شدید فضائی بمباری اور زمینی جنگ کے باوجود صہیونی حکومت ان دونوں مقاصد میں سے اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، اور نتنیاہو کی کابینہ مقبوضہ علاقوں کے اندر دباؤ اور صہیونی حکومت کی رائے عامہ کی شدید تنقید کی زد میں ہے۔ اس لیے سیونی حکومت اور خود نیتنیاہو اس جنگ کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ طوفان الاقصی آپریشن میں بری طرح ناکام ہونے والی سیونی حکومت نے اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے غزہ کے خلاف ایک وسیع جنگ کا آغاز کیا، لیکن اپنے بیان کردہ اہداف کے حصول میں ناکامی نے تل ابیب کی فوج اور انٹیلیجنس کے دعووں کی قلعی کھول دی اور غاصب سیونی حکومت کا بھرم خاک میں مل کر رہ گیا۔ دوسری جانب نیتنیاہو مقبوضہ علاقوں کے اندر شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ ناقدین کا خیال ہے کہ نیتنیاہو کے پاس غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے، اور سہونی قیدیوں کے اہل خانہ بھی مذاکرات کے ذریعے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شام میں ایرانی مشیر جنرل سید رضی موسوی اور لبنان میں صالح العاروری کا قتل اور کرمان دہشت گردانہ کارروائی میں سیونی حکومت کے ملوث ہونے کے شواہد غزہ کے خلاف جنگ میں شکست کی ذلت کو کم کرنے اور مقبوضہ علاقوں کے اندر احتجاج کو دبانے کی ایک کوشش ہو سکتے ہیں۔ سامین، سیونی حکومت کی جانب سے گزشتہ ہفتے کے دوران جو دو دہشت گردانہ کارروائیاں کی گئی وہ شام اور لبنان میں تھی۔ جنرل سید رضی موسوی کو دمشق میں شہید کیا گیا اور صالح العاروری کو بھی لبنان میں شہید کیا گیا۔ سیونی حکومت کے یہ دونوں جرائم ان ممالک کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کی خلاف ورزی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جرائم ظاہر کرتے ہیں کہ سیونی حکومت غزہ کے ساتھ محاذ جنگ کو وسعت دینے اور اپنے مغربی اتحادیوں بالخصوص امریکہ کو اس جنگ میں براہ راست شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگرچہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ واشنگٹن متعدد شواہد کی بنیاد پر غزہ کے خلاف جنگ میں براہ راست حصہ لے رہا ہے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں واشنگٹن نے غزہ جنگ روکنے کی قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور آج جو ظلم و ستم غزہ میں روا رکھا جا رہا ہے وہ امریکہ ہی کی آشیرواد کا نتیجہ ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جب سے غزہ کے خلاف جنگ شروع ہوئی ہے اسی وقت سے مقبوضہ علاقوں کے اندر نیتنیاہو کی حکومت پر شدید عوامی دباؤ بھی بڑھ گیا ہے۔ گزشتہ دنوں کے دوران مقبوضہ علاقوں میں نیتنیاہو کی کابینہ کے خلاف مظاہروں میں شدت دیکھی گئی ہے۔ غزہ کے خلاف جنگ کے خاتمے اور قیدیوں کی رہائی میں تیزی لانے کے ساتھ ساتھ نیتنیاہو کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کا مطالبہ کرنے کے لیے دسیوں ہزار اسرائیلی تل ابیب میں جمع ہوئے۔ اخبار یدیوت اہارنوت نے اپنی ایک رپورٹ میں دائیں بازو کی جماعتوں کی جانب سے نیتنیاہو کی جگہ کسی اور شخص کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بٹھائے جانے کی خبر دی ہے۔ الخد سلنا
ایک نصف صدی سے ہے ہم پر تیری بیداد، سمجھا ہے کہ کر دے گا فتنوں سے ہمیں برباد، سن لے کہ نہیں ہوتی تعمیر ستم آباد، ہم محل فلسطی ہیں اپنی ہے یہی فریاد۔ الخد سلنا ہم محل فلسطی ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ خاک ہماری ہے، یہ قدس ہمارا ہے، اس خاک کی عظمت پر مرنا بھی گوارا ہے، قوموں کو سناتے ہیں اس عزم کی ہم رودار۔ الخد سلنا
خود سننا۔
سامین، عالمی عدالت انصاف میں سیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی شکایت ایک اور قابل ذکر مسئلہ ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف میں اپنی شکایت کے دوران جنوبی افریقہ نے ہیگ میں قائم عدالت سے کہا کہ وہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے عارضی حکم جاری کرے۔ سیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی شکایت میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے اقدامات نسل کشی پر مبنی ہیں اور یہ غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کو تباہ کرنے کے مقصد سے کیے گئے ہیں۔ اپنی 84 صفحات پر مشتمل شکایت میں جنوبی افریقہ نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی 1948 کے انسانی حقوق کے بین الاقوامی کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ جنوبی افریقہ کی شکایت پر غور کرنے کے لیے اسرائیلی حکام اگلے ہفتے دی ہیگ میں بین الاقوامی عدالت انصاف میں ہونے والی سماعت میں پیش ہوں۔ اس سلسلے میں سیونی حکومت کے قریبی ذرائع کے حوالے سے ایک سوئس ویب سائٹ نے جمعے کی شام خبر دی ہے کہ اس حکومت کی وزارت خارجہ نے اپنے سفارتخانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ممالک میں سفارتکاروں اور سیاستدانوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ جنوبی افریقہ کی شکایت کی مخالفت کریں۔ مذکورہ معاملات کے علاوہ نیتنیاہو کی کابینہ میں بھی تناؤ بڑھ گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ سیونی حکومت نے 7 اکتوبر کے تحریک حماس کے طوفان الاقصی آپریشن کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک سوئس ویب سائٹ کی رپورٹر جو اسرائیلی اور امریکی ذرائع کے قریب ہیں نے اطلاع دی ہے کہ سیونی حکومت کی سیکورٹی کابینہ کے اجلاس میں موجود ارکان کے درمیان شدید اختلافات کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن کے دن اسرائیل کی ناکامی کی وجہ سے سیونی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف ہرتزی ہالوئی کی جانب سے اسرائیل کے سابق وزیر جنگ شاول موفاس کی فوجی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ کے طور پر تقرری کی وجہ سے نیتنیاہو کی کابینہ کے بعض وزراء نے اس اقدام پر شدید احتجاج کیا ہے۔ وزیر برائے نقل و حمل میری ریگو، داخلی سیکورٹی کے وزیر اتمار بن گوئر، کینسٹ اور کابینہ کے کوآرڈینیشن کے وزیر دودی ایم سالیم اور وزیر خزانہ بتسلائل اسمو تریش نے ہالوئی پر سیاسی امور میں مداخلت کا الزام لگایا اور جنگ غزہ کے دوران موفاس کے انتخاب کو کابینہ کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دیا۔ اس اعتراض پر وزیر جنگ یوو گیلنٹ اور سیکورٹی کابینہ کے ایک رکن بینی گانٹس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، جنہوں نے ہالوئی کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کارروائی کا مطلب طوفان الاقصی آپریشن کے دن اسرائیل کی شکست کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی تشکیل نہیں ہے، بلکہ صرف 7 اکتوبر کو اسرائیلی فوج کی فوجی کارکردگی کے پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے۔ سیکیورٹی کابینہ کے ارکان کے درمیان اختلافات بڑھنے اور اجلاس میں موجود ارکان کی جانب سے زیادہ شور شرابے کی وجہ سے نیتنیاہو نے ارکان کے درمیان جسمانی تصادم کی نوبت آنے سے پہلے ہی سیونی حکومت کی سیکیورٹی کابینہ کے اجلاس کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ سامین، ایک امریکی خبر رساں ادارے نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی میں اپنے جنگی اہداف حاصل کرنے سے ابھی بہت دور ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل ابھی تک حماس کو ختم کرنے اور غزہ میں اپنے 129 قیدیوں کو آزاد کرانے کے اپنے اہداف حاصل کرنے سے بہت دور ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے وزیر جنگ یوو گیلنٹ کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں حماس کے کئی ہزار مجاہدین ابھی بھی موجود ہیں، جبکہ تمام محلوں کو زمین دوز کر دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹیڈ پریس کے مطابق غزہ کے وسط اور غزہ پٹی کے جنوب میں واقع شہر خان یونس میں شدید جھڑپیں جاری ہیں، تاہم اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہاں حماس کا فوجی ڈھانچہ بڑی حد تک برقرار ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اسرائیلی وزارت جنگ کے حوالے سے بتایا کہ اس وزارت کا اندازہ ہے کہ غزہ جنگ کے نتیجے میں 12,000 سے زائد اسرائیلی فوجی معذوری کا شکار ہو کر بیکار ہو چکے ہیں۔ ان ذرائع نے بیان کیا کہ وزارت جنگ کا اندازہ ہے کہ فوج میں معذور فوجیوں کی تعداد میں 20% سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے صہیونی وزارت جنگ کے حوالے سے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ میں کم از کم 12,000 زخمی اور معذور فوجی اسرائیلی فوج کے ادارے پر بوجھ بن سکتے ہیں اور اب ان کی معذوری کے اخراجات بھی پورے کیے جائیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون میں اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام سے متعلق ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
درد میں لپٹا ہے اور غمگین ہے، درد میں لپٹا ہے اور غمگین ہے، اے خدا رو رہا پھر فلسطین ہے، اے خدا رو رہا پھر فلسطین ہے، درد میں لپٹا ہے اور غمگین ہے، اے خدا رو رہا پھر فلسطین ہے۔ ظلم پر ظلم ہے، راحت بھیج دے، ظلم پر ظلم ہے، راحت بھیج دے، سر بلندی کی کچھ صورت بھیج دے، سر بلندی کی کچھ صورت بھیج دے، قبل اول بھی پھر آج خطرے میں ہے، قبل اول بھی پھر آج خطرے میں ہے، وہ ابابیل کی رحمت بھیج دے، وہ ابابیل کی رحمت بھیج دے، ایک دفعہ سامنے پھر شیاطین گئے، ایک دفعہ سامنے پھر شیاطین گئے، اے خدا رو رہا پھر فلسطین گئے، درد میں لپٹا ہے اور غمگین گئے، اے خدا رو رہا پھر فلسطین گئے، تجھ پہ ہی بس یقین، تجھ سے ہی بس دعا، کہ تجھ پہ ہی بس یقین، تجھ سے ہی بس دعا، ناتوا ہم گے کوئی نہ تیرے سوا، ناتوا ہم گے کوئی نہ تیرے سوا، ساری دنیا بنی بس تماشائی ہے، ساری دنیا بنی بس تماشا ہی ہے, سچ غلط کا کبھی فیصلہ نہ ہوا, سچ غلط کا کبھی فیصلہ نہ ہوا, میرے خون سے زمین پھر یہ رنگین گئے, میرے خون سے زمین پھر یہ رنگین گئے, اے خدا رو رہا پھر فلسطین گئے, درد میں لپٹا ہے اور غمگین گئے, درد میں لپٹا ہے اور غمگین گئے, اے خدا رو رہا پھر فلسطین گئے, اے خدا رو رہا پھر فلسطین گئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.